نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. امام مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں باب الدعاء الى شہادۃ لا الہ الا اللہ. اسلام لے آنے کے بعد آدمی کے اوپر ضروری ہوتا ہے کہ ہر اس شخص کو جو اس نعمت سے محروم ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی طرف بولا ہے. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بلغوا عنی ولو آیۃ. اسی ضمن کا یہ باب مصنف نے باندھا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی طرف بلانا کفار کو یا جو لوگ اس کے معنی سے بیگانہ ہیں ان کو اس کے معنی سمجھانا یہ مسلمانوں کا فرض ہے. یہ نہ سوچے جیسا کہ بعض لوگ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. جب خود تم ہدایت یاب ہو جاؤ گے تو دوسرے لوگوں کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے گی. نہیں, اگر کوئی شخص گمراہ ہے راستہ دکھانا آپ کا فرض ہے. آپ نے راستہ دکھا دیا, ہاتھ پکڑ کر کے زبردستی اس کو راستے پہ لانا نہ رسول کا کام تھا, نہ انبیاء کا کام تھا, نہ ان کی امتی کا, نہ آپ کا کام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود نبی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ تو صراط مستقیم کی طرف لوگوں کو بلاتے اور ان کو راستہ دکھاتے ہیں. وَإِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ. آپ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے. تو ہر ایک مسلمان کا یہ فرض ہے کہ غیر مسلم کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی طرف بلائے. مسلمان ہے اس کو بھی ضروری ہے, اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہر شخص نو مسلم کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے معنی سمجھائے. سب سے پہلا فریضہ یہی ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہوگا ایک صحابی آئے سمامہ بن اوصال کا قصہ مسجد کے بارے میں. مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باندھا, کفار کی فوج میں تھے, پکڑ کر لائے گئے قیدی. مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کو باندھ دیا گیا. پیارے رسول وہاں سے گزرتے تو کہتے تھے سمامہ تمہارا کیا حال ہے. کہتے تھے کہ اللہ کے رسول اگر آپ چاہیں, اللہ کے رسول کا لفظ نہیں استعمال کیا انہوں نے لیکن مخاطب کیا کہ لفظ ان کا یہ ہے کہ ان تغفر ذات من, اگر معاف کر دیں تو میں گناہگار ہوں, خون کا دم یا قتل کر دینے کا مستحق ہوں, اس کے باوجود آپ مجھے معاف کر دیں گے, اور اگر فدیہ لینا چاہیں تو آپ کو بہت کچھ میرے بدلے ملے گا. چھوڑ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. دوسرے دن بھی اسی طرح, تیسرے دن بھی اسی طرح, چوتھے دن انہوں نے یا تیسرے دن جیسا کہ روایت میں آیا انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصلِ سمامہ, سمامہ کے بندھن چھوڑ دو, اور ان کو حکم دیا کہ جا کر کے فلاں کے باغیچے میں غسل اسلام کریں. اس کے بعد جو مسئلہ آتا ہے وہ اس بات سے متعلق ہے, حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو حکم دیا کہ ان کو اٹھ کر کے سکھائیں. دیکھیے فوری طور پر ضروری ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے معنی کو سکھائیں. ابھی تو انہوں نے کہہ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, عربی تھے, سب کچھ تھے, بہت کچھ معنی اس کا سمجھتے تھے حقیقت میں, لیکن اور بہت سی چیزیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے مقتضیات میں سے باقی تھے. حضرت ابو بکر اور عمر کو کہا قم قوما فعلما ہو. تو اسی وجہ سے ہر شخص کے اوپر یہ فریضہ ہے کہ اگر کسی جاہل کو دیکھے کوئی چیز جانتا ہے تو اتنی حد تک اس کو بتا دے کہ بھائی ہم نے یہ بات سنی ہے, آپ کا یہ کام میرے نظر میں صحیح نہیں ہے, صحیح بات یہ ہے. ہر شخص کا فرض ہے. بلغوا عنی ولو آیۃ کا مطلب بھی یہی ہے, لیکن سب سے اہم مسئلہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا سمجھنا اور پھر اس کو سمجھانا. سمجھنا سب سے پہلے ضروری ہے, کیونکہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. پہلے بصیرت خود حاصل ہو جائے, پہلے علم خود حاصل ہو جائے, اس کے بعد پھر دوسروں کو سکھائیں. دوسروں کو کب سکھائیں گے جب ایک چیز کا علم حاصل ہو جائے گا. ایک مشہور محاورہ ہے کہ جس کے پاس نہیں کچھ ہے تو دوسروں کو کیا دے گا, باپ کے دوسرے لائی ہوتی, جس کے پاس کچھ نہیں ہے دوسروں کو کیا دے گا. تو سب سے پہلے آدمی کو چاہیے کہ علم سیکھے. امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں بام باندھا ہے العلم قبل العمل, عمل سے پہلے علم سیکھنا ضروری ہے. ہر کام یہ سمجھ لیجئے کہ یہ صرف دین کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ دنیاوی معاملات پر بھی یہ قاعدہ ہے, چسپاں ہوتا ہے. اگر آپ تجارت کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے تجارت کے گر سیکھنے ہوں گے, دکان خریدنا ہے اور کچھ ہے تو اس کے بارے میں معلومات لینی ہے. العلم قبل العمل, تو پھر آپ جب دنیاوی کام شروع کرنے سے پہلے اس کے مبادی کو سیکھتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ دین کے مبادی کو پر عمل کرنے سے پہلے اس کو سیکھنا ہوگا. اور دین کے سب سے اہم ارکان میں سے, مبادی میں سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے, اس کو خود سیکھیں اور پھر دوسروں کو اس کی طرف بلائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس توحید کی اہمیت کا ایک منظر یہ بھی ہے جیسا کہ علماء نے بیان کیا ہے کہ تیرہ دس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور بعثت کا سال کی مدت جو رہی ہے 23 سال کی مدت تھی. 13 سال کی مدت مکہ مکرمہ کی وہ صرف توحید کے سکھانے, توحید کے سمجھانے اور آیات اور صورتیں اسی موضوع کی اترتی رہیں کہ لوگوں کو توحید اچھی طرح سکھائی جائے. اس وجہ سے توحید کا مسئلہ سب سے اہم ہوتا ہے, کیونکہ توحید کے برعکس جو شرک ہے وہ شرک دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے. ان الشرک لظلم عظیم, سب سے بڑا ظلم ہے. ظلم کہتے ہیں وضع الشيء في غير محله, ٹوپی کو اگر کوئی پیر میں پہن رہا ہے تو ظلم کر رہا ہے, جوتے کو سر پہ پہن رہا ہے تو وہ ظلم ہو گیا. اسی کو کہتے ہیں وضع الشيء في غير محله, اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت جائز ہے, اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سجدہ جائز ہے. اگر کوئی شخص دوسرے کے لیے کر رہا ہے تو بہت بڑا ظلم کر رہا ہے. اس وجہ سے بہت بڑے ظلم کی پاداش میں آدمی کو چاہیے کہ اللہ کی توحید کو اچھی طرح سمجھے اور پھر اس کی طرف لوگوں کو بلائے. قال اللہ تعالی قل ھذہ سبیلی, اے پیارے رسول آپ لوگوں کو بتا دیجئے, کہہ دیجئے, ان میں اعلان کر دیجئے کہ میرا راستہ ہے. یہ بھی ایک ضروری چیز ہے. علماء نے عام فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اسلام اس وقت تک کسی کا قبول نہیں ہوگا جب تک وہ اس کا اعلان نہ کرے. اسی وجہ سے اسلام کے ارکان میں سے آپ نے سنا ہوگا قول باللسان بھی ہے, آدمی دل میں ایمان لے آئے, تصدیق کر لے صحیح ہے قرآن سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کعبہ مسجد حرام سب کچھ صحیح, لیکن اس کا اعلان نہیں کر رہا ہے تو کسی وقت وہ ہندو کے ساتھ ہندو, مسلمان کے ساتھ مسلمان اور کسی نصرانی کے ساتھ نصرانی بھی بن سکتا ہے, کیونکہ اس نے اپنے دین کا اعلان نہیں کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہے قل, آپ اعلان کر دیجیے, ھذہ سبیلی, میرا یہی راستہ ہے, ادعو الی اللہ علی بصیرہ, میں اللہ کی طرف علم اور حکمت کی روشنی میں دعوت دے رہا ہوں. یہ نہیں کہ جہالت کی بنا پر دعوت دے رہا ہوں یا جہالت کے ساتھ میں دعوت دے رہا ہوں. اس سے یہ پتا چلا کہ جو شخص کسی چیز کی دعوت دے رہا ہے اس پر اس کو پورے طور پر عبور, اس کا علم پورے طور پر اس کو ہونا چاہیے. اسی وجہ سے بعض لوگ جو حقیقت میں, یہ بھی بات ایک چھوٹی سی اشارے کی ہے کہ جو لوگ نکلتے ہیں تبلیغ کے لیے, ہم میں سے بہت سے لوگ نکلتے ہیں تبلیغ, وہ کہتے ہیں کہ بس دو دن کے اندر جو بیٹھے مجلس میں ان کے, یا ایک دن, 40 دن 50 دن نکلے, وہ خود مستقل ہو جاتے ہیں دعوت دینے میں. ابھی 40 دن میں کیا سیکھا ہے یا 30 دن میں کیا سیکھا ہے, اس کو پورے طور پر سمجھا یا نہیں سمجھا, حقیقت یہ ہے کہ نہیں سمجھا, اور جا کر کے پھر لوگوں کو الگ بیٹھ کر کے اس کو سمجھانے لگتے ہیں. یہاں پر یہ تنقید کی جاتی ہے ایسے لوگوں پر. اس وجہ سے داعی کو چاہیے علم سب سے پہلے سیکھے. ادعو الی اللہ علی بصیرہ, جس چیز کی طرف خاص طور پر بلا رہا ہے توحید کے مسائل کو پورے طور پر اس کو سمجھنا چاہیے. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ توحید جو عالم ہے اپنے متبعین کو پورے طور پر توحید نہیں سمجھاتے, پھر وہیں کو 4-5 دن سمجھا کر کے 50 دن یا 2-4 مہینہ چھوڑ دیتے ہیں, لوگوں کو سمجھاتے ہیں. ایک تو جو استاد رہے ان کی طرف سے نقص ہوا اور وہ ناقص سمجھے, پھر وہ دوسرے کو ناقص سمجھائیں گے, تیسروں کو ناقص سمجھائیں گے, توحید بیچ میں کھو گئی, حقیقت یہی ہے. اس وجہ سے توحید کو پورے طور پر سمجھنا چاہیے اور اس میں مصلحت سے داخل نہیں کرنا چاہیے. دیکھا ہے بخش آج کل آپ یہ بھی بہت سے لوگ پوچھتے ہیں, کس وجہ سے میں اس کا نام لے رہا ہوں کہ بہت سی دنیا میں بہت کچھ جماعتیں آج کل ہو گئی ہیں, ہر ایک اپنے طور پر بلا رہا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ ایک جماعت ہو, اس جماعت کا ایک ہی لائحہ عمل ہو اور اس کا ایک ہی منہج ہو, ایک ہی راستہ ہو, ایک ہی طریقہ ہو, ایک ہی کتاب ہو, ایک ہی سب کچھ ہے, رسول ایک, کتاب ایک. تو مختلف کتابیں یا مختلف جیسے کہتے ہیں نصاب عمل, یہ سب چیزیں بہرحال غلط ہیں. لیکن ہر ایک اپنا, بعض لوگوں میں ہم نے خود سنا ہے جو لوگ ہفتہ واری مجلس کرتے ہیں, ہم اس میں جا کے بیٹھے بلاتے ہیں, تم لوگ زندگی بھر کب تک سیکھتے رہو گے, یہ علم گمراہ کرتا ہے. ایسا بھی سنا آ کے بیٹھتے تھے ہم لوگ مدینہ شریف کی مسجد نبی شریف میں بیٹھے بچے تھے, کہتے تھے آپ لوگ یہ علم کب تک سیکھیں گے, یہ علم گمراہ کرتا ہے, لکھ لو چلو سب کچھ, یہ بار بار کہتے تھے. ہم تنقید اس وجہ سے کر رہے ہیں, محبت ان سے ہے کیونکہ وہ اخلاص سے کام کر رہے ہیں. لیکن یہاں جہاں پانی مرتا ہے تھوڑا سا, وہ یہ کہ توحید کو پورے طور پر نہ خود سمجھا نہ سمجھاتے ہیں, بلکہ کہتے ہیں کہ لوگ جس عقیدے پر بھی ہیں اسلام کے نام سے ایک پلیٹ فارم پر جمع کر لو. بہت سے لوگ اور دوسری جماعتیں بھی ہیں یہی کہتے ہیں, کہتے ہیں یہ لوگ توحید کا نام لے کر کے لوگوں میں تفریق تفرقہ پیدا کرتے ہیں. ایک پلیٹ فارم ہے اسلام کا عام, اس میں یہ بھی آ سکتا ہے, بریلی بھی آ سکتا ہے, کوئی بھی مسلک کا ہو, کسی بھی مذہب کا ہو, اور اس طرح کی مسائل بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے. آخر کس چیز کی طرح پڑھائیں گے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جب مطلب واضح کرنا ہوگا آپ کو, تو کس انداز میں آپ اس کو واضح کریں گے؟ اس بقیہ کی نماز پڑھو, نماز میں بھی آپ اگر واضح کر رہے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد وایاک نستعین, تو پھر آ کر کے مار پڑ گئی آپ کے دوسرے ساتھی پر جو قبر کی بھی پوجا کرتے ہیں اور قبر سے وسیلہ مانگتے ہیں, قبر سے مدد مانگتے ہیں. اس میں تو انکار نہیں کہ لوگ قبروں سے مدد مانگتے ہیں, تو پھر آپ نے انکار کیا یا نہیں کیا, یا اس کو چھپائیں گے؟ نہیں چھپائیے, نہیں. آج ہی سبھی ادعو الی اللہ, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ یہ ہے کہ کھل کر کے توحید کو لوگوں پر واشگاف کریں, اس میں گھول نہ ہو, اس میں چھپنے اور چھپانے والی بات نہ ہو, کھل کر کے. اگر یہی ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے, آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب کہا تو پوری دنیا دشمن ہو گئی. اس کے بعد آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ہم نوا لوگوں کو بنایا, پھر اس کے بعد جو کچھ مصیبتیں برداشت کی آپ نے, آپ کے اصحاب نے, یہ نہیں سوچا کہ مصلحت یہ نہیں ہے کہ ابھی اس میں واضح طور پر توحید کو واضح کرو, نہیں, مصلحت اسی میں تھی کہ پہلے ہی دن سے اعلان کر دو کہ ہمارا اور تمہارا راستہ الگ ہے. اگر توحید کے بارے میں کھوٹ ہے, دوسرے مسائل میں انگیز کیا جا سکتا ہے, صبر کیا جا سکتا ہے, تعامل کیا جا سکتا ہے, ایک دوسرے کو کے بارے میں سمجھایا جا سکتا ہے, لیکن آخر جہاں توحید ہی گم کی جا رہی ہے, توحید ہی کو ختم کیا جا رہا ہے, توحید کو مٹایا جا رہا ہے, وہاں سمجھنے اور سمجھانے کی بات کیا ہوگی؟ جس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں وہ ابھی ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں یہ اور کچھ ہے, اور یہ غیر مقلد ہے, یہ لوگ آپس میں فتنہ فساد کرتے ہیں, لوگوں کو ہمیشہ یہ سمجھاتے رہتے ہیں. سبحان اللہ, ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, قیامت کی دن حقیقت میں یہ لوگ پوچھے جائیں گے جو اس طرح کی غلط پروپیگنڈے کرتے ہیں. توحید کے بارے میں بہرحال واضح طور پر لوگوں کو بیان کرنا ہے. سنجیدہ آدمی ہو وہ ایک پلیٹ فارم پر ہزاروں کو جمع کر کے آپ ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے, کیونکہ جب ایک توحید پر اتفاق نہیں ہوا تو ہمیشہ آپ ہر مرحلے پہ الگ ہوں گے, اور آگے چل کر کے کامیابی اتحاد کی نہیں ہو سکتی. اتحاد اگر ہو سکتی ہے تو توحید ہی سے اتحاد بنا ہے. ایک اللہ مانیں گے, ایک رسول مانیں گے, ایک کتاب مانیں گے, اس کے بعد جو توحید کا معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا, صحابہ کرام نے جو سمجھا, جس مضمون سے, جس معنی سے, اسی معنی میں ہمیں سمجھنا ہے. اس کا معنی یہ نہیں نکالنا ہے, جیسا کہ بہت بڑے بزرگ نے یہ بھی لکھ دیا کہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد وایاک نستعین, اے میرے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں, تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھے سے مدد مانگتے ہیں. حاشیے میں لکھ دیا کہ نہیں, اگر کوئی شخص کسی کو مستقل بالذات مدد کرنے والا نہیں سمجھتا بلکہ ان کو وسیلہ سمجھتا ہے تو یہ مدد جائز ہے. کہاں سے یہ مدد جائز ہوئی؟ یہ مدد اگر جائز ہوتی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پیارے رسول کو چھوڑ کر کے پیارے رسول کے ساتھ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ ان کے اوپر بہت بڑی بڑی مصیبتیں آئیں. خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کتنی بڑی مصیبت آئی, مدینے والوں پر کتنی بڑی مصیبت آئی کہ مدینے کو حلال کر دیا گیا,
باغی لوگ آئے اور لوگوں کا قتل غارت کر کے رہے، کیوں نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے لپٹ کر کے لوگوں نے مدد مانگی؟ اور اگر نہ بھی مدد مانگتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم تھے، اگر مدد کر سکتے تھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیوں آپ کو برداشت ہوا کہ امت کی خاک میں مل رہی ہے، مدینے کی حرمت خاک میں مل رہی ہے، اس کے باوجود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مدد کی یہ طاقت نہیں دی، تو دوسرے میں کون سی طاقت ہے؟ اللہ بہت بڑی بے عدلی ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور بزرگوں کی شان میں، آپ یہ کہیں کہ یہ جس کے لائق ہیں، کیونکہ یہ لوگ زندگی بھر اس کے مخالف تھے، اور آپ ان کے ساتھ یہ بدعت اور یہ شرک چسپا کر رہے ہیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی ہیں وہ لوگ اپنی برات ظاہر کر دیں گے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قیامت کے دن کہیں گے کہ عیسیٰ انت قلت للناس اتخذونی امی الہین من دون اللہ، کیا آپ نے میرے علاوہ اپنے کو اور اپنی والدہ کو الہ بنانے کا حکم دیا تھا؟ کھلے طور پر کہہ دیں گے اللہ رب العزت یہ تو میرے دل کا حال تو ہی جانتا، اگر میں نے کہا ہوگا تو تو جانتا ہے، انکا انت علام الغیوب، تو بہت جاننے والا ہے. برات ظاہر کر دیں گے ایک نبی، تو پھر جب نبی کی یہ سکت نہیں کہ برات کے بغیر ان کے لیے کوئی چارہ نہیں، دوسروں کے لیے کہاں، دوسروں کو کہاں سے سکت مل سکتی ہے جو آپ کی مدد کر سکیں؟ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ توحید کے بارے میں کھوٹ نہیں ہونی چاہیے، توحید کے بارے میں لوچ نہیں ہونی چاہیے، توحید کے بارے میں جھجھک نہیں ہونی چاہیے. کھل کر کے سارے رسول کو یہ حکم دیا گیا ہے، اکیلے تھے، مکے کی روایت ہے، مکی آیات میں سے ہے کہ آپ کو اعلان کر دینے کا حکم دیا گیا. اسی طرح دوسری آیت میں ہے فصدع بما تؤمر، یہ کچھ ہی دنوں کے بعد سارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اقرا جسم نازل ہوئی، اس کے بعد سورہ مزمل نازل ہوئی، پھر سورہ مدثر نازل ہوئی، کچھ ہی دنوں کے بعد حکم ہوا فصدع بما تؤمر، آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے حکم دیا اس کا واضح طور پر اعلان کرنا. صدا کے ورد معنی کہتے ہیں زوردار کسی چیز کو ٹھونکنا، یعنی جس کو کہتے ہیں کھم ٹھونک کے اعلان کیجیے. یہ نہیں کہ آپ آہستہ آہستہ چپکے چپکے مصلحتن کچھ اور بیان کریں، حقیقت کچھ اور ہو، نہیں. توحید کے بارے میں یہ چیز برداشت نہیں کی جاتی. ٹھیک ہے مسئلے میں اختلاف ہے، بعض مسائل ہیں جو فروعی مسائل کہے جاتے ہیں، اس میں سمجھوتا ہونا چاہیے آہستہ آہستہ، لیکن اس کی وجہ سے ایک دوسرے سے دشمنی، ایک دوسرے سے الگ ہونا، یا محبت یا نفرت کی بنیاد اس پر نہیں ہونا چاہیے. اگر نفرت اور محبت کی بنیاد ہو تو توحید کے اوپر ہو. توحید کی اجزاء یا توحید کے ارکان میں اگر خلل ہے تو یقیناً اس کی بنا پر اتحاد یہ نہ شرعی بات ہے اور نہ یہ مصلحت کی بات ہے، کیونکہ اگر مصلحت ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمانے میں کہا جاتا کہ ابھی آپ کھل کر کے یہ سب باتیں نہ کیجیے. لیکن دوسرے معاملات میں شراب کو پینے کی اجازت پانچ مدینہ شریف میں جا کر کے پانچ سال تک دی گئی، 13-5-18 سال تک. اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد 18 سال تک لوگ شراب پیتے رہے، کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے توحید سے نیچے کا مسئلہ ہے، سمجھ لیجیے. کیونکہ آدمی کا ذاتی گناہ جو ہے وہ دوسرے شرک کے علاوہ وہ دوسرے گناہ بہت ہلکے ہیں، شرک بہت بڑا ہے. اس وجہ سے کسی طرح نماز کی فرضیت بہت دیر میں آئی، جو روزے اور حج زکا اور حج کی فرضیت 7-8 سال میں ہوئی. دیکھیے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو امیر الحج بنا کر کے پھر 10 ہجری میں آپ نے حج کیا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ فروعی مسائل میں اختلاف بہت ہلکا ہے، اس میں ایک دوسرے سے اختلاف کر کے سمجھوتے کے ساتھ اتحاد بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی ایک دوسرے کو سمجھائے، لیکن توحید کو مٹتے ہوئے دیکھ کر کے اتحاد کی کوشش کرنا اس میں برکت ہرگز نہیں ہے. اسی وجہ سے دیکھیں گے کہ لوگوں کی کوششوں میں ہزار قسم کے بڑے بڑے مفکرین پیدا ہوئے، انہوں نے توحید کو چھیڑنا جائز ہی نہیں سمجھا اپنی جماعت کے لیے. دیکھیے کہ ان کی جماعتوں کا شیرازہ بکھر گیا، پارا پارا ہو گئی، اور اس میں کوئی طاقت نہیں رہ گئی، کوئی امید نہیں رہ گئی. کوششیں ہزار کرتے ہیں لیکن پیچھے ہی قدم جاتا ہے. اللہ معاف کرے. قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، بصیرت ہونی چاہیے، علم ہونا چاہیے، سمجھنا چاہیے توحید کے مسائل کو. خاص طور پر سمجھنے کے بعد کسی مسئلے کو آپ جب حاصل کر لیں تو اس کی طرف لوگوں کو بلائیں. انا ومن اتبعنی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں اور میرے متبعین علم اور بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. وہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے ہر عیب سے پاک ہے. وما انا من المشرکین, اور میں مشرک نہیں ہوں, شرک کرنے والا نہیں ہوں. اس کا اعلان کر دیجئے, نہ کہ جو کچھ کرتا ہے اس کو کرنے دیجئے, آہستہ آہستہ اچھے ہو جائیں گے. ہمارے پوپت ہے وہ بھی نکلتے تھے ماشاءاللہ, یعنی جاتے تھے گاؤں گاؤں نکلتے تھے 18-20 سال تک. ہم نے کہا آپ یہ جو کرتے ہیں جہاں جہاں گئے آپ لوگ وہاں تو قبریں مزید سے مزید پولے پوجی جانے لگی, اور آپ کہتے ہیں آہستہ آہستہ ان کی توحید ٹھیک, کب تک ٹھیک ہوگی, کب تک انتظار کریں گے؟ آپ تو جا رہے ہیں, آپ کی زندگی ختم ہوگی, بوڑھے ہو گئے, دوسرے بھی اسی طرح کریں گے, تیسرے بھی اسی طرح کریں گے. توحید کل سمجھائیں گے لوگوں کو, لیکن وہ کہتے تھے نہیں یہی ہونا چاہیے, اور توحید کا نام لے کر کے کسی کو یہ کہنا کہ تم قبر پر توسل نہ کرو, قبر پر جا کر کے مدد نہ مانگو, اس سے مسلمانوں میں تفرقہ پڑے گا. یہ باقاعدہ اس کا اعلان کرتے تھے, وہ باقاعدہ اس کا پرچار کرتے تھے. یہ غلط ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا لائحہ عمل اور اپنا منہج, اپنا راستہ اور اپنے متبعین کا یہ بنایا ہوا ہے کہ نہیں, علم اور بصیرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کو سمجھیں اور اس کی طرف کھل کر کے بلائیں, اور اس کا اعلان لوگوں میں, اس کو لوگوں میں اعلان کریں اس کا, اور چپ کے مصلحتاً بہت سے مسائل کو نہ چھپائیں, خاص طور پر توحید کے. ومعنا من المشرکین, حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما بعث معاذ الى اليمن قال له انك ستاتي قوم اهل الكتاب. حضرت معاذ بن جبل, جبل کے معنی پہاڑ ہوتے ہیں, ان کے باپ کا نام جبل تھا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی بزرگ, عمر میں زیادہ نہیں تھے لیکن بہت ہی فاضل اور بہت ہی ذی علم صحابی تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت معاذ کے بارے میں کہ حضرت ابو ذر کے بارے میں فرمایا کہ سب سے زیادہ سچ بولنے والے حضرت ابو ذر ہیں, اور حضرت معاذ کے بارے میں اسی طرح فضیلت بیان کی کہ علم جو ہے حضرت معاذ کے اندر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جی ان کے علم کی توصیف اور تعریف فرمائی. حضرت اسی علم اور فضل کی بنا پر آپ نے ان کو یمن کا گورنر بنا کر کے, اور یمن کے لوگوں کو کے لیے دائی بنا کر کے اور معلم بنا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. یمن کے لوگ مسلمان ہوئے, مسلمان ہونے کے بعد جب وہ خطہ اسلام کے اندر ہوا کچھ اس کا ٹکڑا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں کا گورنر بنا کر کے بھیجا. اور ابھی باقی مخالف کہتے ہیں جس کو اپنے یہاں کہتے ہیں ضلع یا صوبہ, کچھ اس کے باقی رہ گئے تھے, اس میں ابھی اسلام نہیں پھیلا تھا, خاص طور پہ یہود اور نصارہ وہاں بچتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یہ تاکید فرمائی, نصیحت فرمائی, ڈائریکشن دیا, انک ستأتی قوما اہل کتاب, ہدایت کی کہ آپ جا رہے ہیں, معاذ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ آپ جا رہے ہیں یمن کی طرف, وہاں آپ کو یہود اور نصارہ ملیں گے. انک ستأتی قوما اہل کتاب, فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة, فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله. سب سے پہلے دیکھیے, سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ لفظ ہے فليكن اول ما تدعوهم اليه, جو سب سے پہلی چیز ہونی چاہیے جس کی طرف تم بلاؤ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت ہے. یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھنے چلو, یہ نہیں کہا کہ پہلے غسل جنابت کرو اور کچھ کرو, نہیں, لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو اور اس کو سمجھو, اس کے بعد اس پر اسلام کے تمام بنیادوں کی, تمام کھمبوں کی بنیاد اس کھمبے پر پڑتی ہے. اسلام کے کھمبوں میں سب سے بڑا کھمبا جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. اگر یہ کھمبا قائم ہوا تو دوسروں کی بنیاد اس پر قائم ہوگی. اگر یہ قائم نہیں تو ہزار نماز پڑھے, ہزار خرچ کرے, ہزار روزے رکھے, حج بھی کرتے تھے کفار, کوئی اس کا اللہ کے یہاں کوئی وزن نہیں. فلیکن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله. یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ حاکم وقت کو چاہیے کہ اسلام کی دعوت اور اس کی طرف بلانے میں کمی نہ کرے, کوشش ہونی چاہیے. دعات کو مختلف ملکوں میں بھیجنے کی جو سنت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کے ذریعے سے اور دوسرے صحابہ کے ذریعے سے یہ سنت قائم کی. یہ سنت حقیقت میں جب تک قائم رہے گی اسلام انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ پھیلتا رہے گا, اور جب یہ سنت مٹ جائے گی تو اسلام کی میں کمی آئے گی, جو لوگوں کی ایمان میں کمی آئے گی. اگرچہ
اسلام کے نام سے مسلمانوں کے نام سے بہت کچھ لوگ رہیں گے, جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نام کے اعتبار سے تم تو غفاہ ان سے غفاہ پھیل رہو گے, یعنی جس طرح سیلاب میں جھاگ ہوتا ہے زیادہ زیادہ اس کے ساتھ کوڑے اور کرکٹ آتے ہیں اسی طرح تمہاری کثرت رہے گی, لیکن اس کثرت سے کوئی فائدہ نہ ہوگا. اس وجہ سے اسلام کی دعوت اور تبلیغ کا سب سے بڑا اہم فریضہ ہوتا ہے جو حاکم وقت ہے, اس کے بعد جو ان کے نیچے درجے کے ہیں, یہاں تک کہ گھر والے کا جو سب سے بڑا گھر کا آدمی ہے اس کے اوپر یہ فریضہ ہوتا ہے کہ اپنے ماتحت کو دین اور ایمان سکھائے سمجھائے اور اس پر ان کو عمل کرنے کی تاکید فرمائے. اسی معنی میں النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مرو اولادکم بصلاتہم وابناؤ صبرہم, اپنے بچوں کو جب 7 سال کے ہو جائے تو صلات پڑھنے کا حکم کرو, اور اس کے بعد اگر 10 سال تک نہ پڑھیں 10 سال کے ہو جائیں تو مار کر کے ان کو پڑھاؤ. دیکھیے تو اسی طرح جو سب سے بڑا ہے جتنا بڑا ہوگا اس کی ذمہ داری بھی اپنے ماتحتوں کے بارے میں بڑی ہوگی. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کلکم راعین کلکم مسئول عن رعیتہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن کی طرف دعوت اور تبلیغ کے لیے بھیجا. دعوت اور تبلیغ کے لیے دیکھیے ضروری ہے کہ علم اور بصیرت ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علم اور بصیرت کی تعریف بھی کی, لیکن ہو سکتا ہے ان کی نظر اتنی وسیع نہ رہی اس باب میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تنبیہ کی کہ آپ جہاں جا رہے ہیں وہ یہود نصارہ ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب جو نازل ہوئی تھی اگرچہ انہوں نے اس کی تعریف کر دی, لیکن بہرحال وہ علم والے ہیں, آپ بھی علم سے لیس ہو کر کے علم سے تیار ہو کر کے جائیں ان کے سامنے تاکہ حجت سے حجت کو کاٹیں, ان کی دلیل کو دلیل سے جواب دیں, ان کی دلیل کا جواب دلیل سے دیں. وہ آدمی کو جہاں اگر ہم جا رہے ہیں یورپ میں تبلیغ کرنے تو ظاہر بات ہے ہمیں ان کے ماحول کو دیکھنا ہوگا, ان کی زبان کو سیکھنا ہوگا, اور یہ ان کی فطرت اور مزاج کو پرکھنا ہوگا. ان سب امور کو سامنے رکھ کر کے جب ہم ان کو بلائیں گے ان کی زبان میں بلائیں گے تو زیادہ سے زیادہ اثر ہوگا. یہ بہرحال ایک فطری چیز ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو بھی اسی طرح کی ہدایت کی کہ دیکھو جا رہے ہو اہل کتاب کے پاس, ان سے بہرحال اپنے کو آراستہ اور پیوستہ کر لو. فلیکن اول ما تدعوہم, اس کے بعد سب سے پہلی دعوت جو تمہاری ہونی چاہیے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور دوسری روایت میں ہے فلیکن اول ما تدعوہم الیہ الا ان یوحد اللہ, صرف اللہ رب العزت کی ہی عبادت کریں, اللہ رب العزت ہی کو ایک الہ سمجھیں. فان ہم اطاعوا لک, دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درجہ بدرجہ فرائض کا حکم دیا. فان ہم اطاعوا لذلک, اگر وہ تمہاری اطاعت اس میں کر لیں یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کو قبول کرنے اور اس کا اعلان کریں یعنی مسلمان ہو جائیں, تو اس کے بعد دوسرے فرائض کا حکم ان کو دو. فعلمہم, ان کو بتاؤ ان اللہ افترض علیہم 5 صلوات, اللہ رب العزت نے ان کے اوپر 5 صلوات فرض کیے ہیں, 5 نمازیں فرض کیے ہیں. فی کل یوم و لیلہ, 24 گھنٹے کے اندر 5 فرائض پڑھنے ہیں. فإنہم اطاعوا لذلک, اس کا یہ مطلب نہیں کہ خبر دے دیتے تھے اور چھوڑ دیتے تھے کہ 5 نمازیں پڑھنی ہیں. 5 نمازیں پڑھنے کا حکم دے دینا یہ گویا لازمہ اس کا یہ ہے کہ ان کو سکھاؤ کہ نمازیں کیسے پڑھیں, کس طرح وضو کریں, کس طرح غسل جنابت کریں, کیونکہ جو شرطیں ہیں نماز پڑھنے کی اس کو پہلے پوری کرنی ہوگی, اس کے بعد کیا پڑھیں, کھڑے ہوں تو کیا پڑھیں, رکوع میں کیا پڑھیں, یہ سب چیزیں گویا سکھانے کا یہ مختصر طور پر یہ بیان ہے. لیکن اس کے پیچھے پوری توحید کی تفصیل, اس کے پیچھے پوری نماز اور دوسرے ارکان کی تفصیل بھی ان کو سکھانی اور بتانی ہے. یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم ایک آیت سے دوسری آیت کو اس وقت تک نہیں یاد کرتے تھے جب تک پہلی آیت کو علم اور عمل کے ساتھ ہم اس کو پورے طور پر سمجھ نہ لیں. علم اس کا معنی سمجھ لیں اور عمل کے ذریعے سے اس کو یاد کرتے تھے, یہ تھا طریقہ ان لوگوں کا. اسی وجہ سے تھوڑے دنوں میں وہ پورے طور پر عالم ہو جاتے تھے. ان میں کا ہر شخص ایک بہت بڑا الحمدللہ علم کا خزانہ تھا. فعالمہم ان اللہ افترض علیہم 5 صلوات فی کل یوم, خبر دیں گے لیکن اس کے بعد کے پورے طور پر صلات اور دوسرے ارکان اور شروط کا سکھانا بھی حضرت معاذ اور آپ کے ساتھیوں پر فرض ہوگا. فَإِنْهُمْ أَتَاعُوكَ لِذَلِكَ اس کے بعد اگر آپ کی یہ بات وہ مان لیں فَعَالِمْهُمْ ان کو بتاؤ ان اللہ افترض علیہم صدقہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر زکات کا فریضہ بھی مقرر کیا ہے ان اللہ افترض علیہم صدقتن یہ صدقہ کیا ہوگا جو خزم اغنیائہم فترد علی فقرائہم مالداروں سے لیا جائے گا اور غریبوں کو دیا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھائیں گے نہ معاذ بن جبل کھائیں گے نہ اور دوسرے لوگ جو غیر مستحق ہیں وہ کھائیں گے نہیں یہ غریبوں کا حق ہے غریبوں کو دیا جائے گا پہلے ہی مرحلے پر یہ لوگوں کو سمجھا دینا چاہیے ورنہ یہ نہ سمجھے کہ کہیں جس طرح تاوان لیتے تھے دوسرے لوگ کسی طرح ہم سے گویا جزیہ اور تاوان لے رہے ہیں نہیں یہ غریبوں کا حق ہے امیروں سے لے کر کے غریبوں کو دیا جائے گا اس میں فَفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فرض ہے صدقہ زکات اگر کسی نے انکار کیا نماز کا کسی نے انکار کیا زکات کا تو وہ کافر ہوا اس میں کوئی شک نہیں اس کا انکاری کا کفر کا فتویٰ نہیں دیا ہے البتہ لڑائی کا حکم ہے اگر نہیں دے رہے ہیں تو ان سے لڑا جائے گا لیکن اگر سرے سے انکار کر دے رہے ہیں تو گویا کفر کی لڑائی ان سے لڑی جائے گی تو خذ من اغنیائہم فتردوا یہ صدقہ جو ہے اغنیا سے لیا جائے گا اور غنی کون ہوتے ہیں اس کی واضح تعریف یہی کی جائے گی کہ مالدار اسلام میں اسی کو کہیں گے اس موضوع میں زکات لینے اور دینے کے موضوع میں مالدار کی تعریف یہ ہوگی کہ جس کے پاس اللہ کے فضل سے کھانے کے بعد سال بھر گزر جانے کے بعد اتنا مال باقی رہا کہ اس کے اوپر زکات واجب ہو جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے نصاب مقرر کیا ہے کسی طرح فقیر ہوا ہے جس کے اوپر جس کے پاس کھانے پینے کے بعد سال بھر گزرنے کے بعد اتنا مال باقی نہ ہو جس میں زکات واجب ہو جس کے اوپر زکات نہیں واجب ہوگا وہ زکات لے سکتا ہے جس کے اوپر زکات واجب ہے وہ زکات نہیں لے سکتا سو قد من اغنیائہم فترد بلا فقرائہم یہ حقیقت میں دین اسلام کا بہت ہی پرانا اسلام کے معنی ہم لیتے ہیں کہ تمام انبیاء کا دین اسلام تھا سب میں زکات کا یہ صلات اور زکات کی تاکید تھی جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زکات اور صلات کا حکم دیا ہے تو زکات جو ہے حقیقت میں یہ ایسا فریضہ ہے کہ اگر مسلمان اس پر عمل کرے پورے طور پر تو اسلامی دنیا میں غریب نہیں رہ سکتا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی یہ گویا ایک بہت بڑی حکمت ہے کہ اگر اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو غریب بنایا ہے کسی کو امیر بنایا ہے تو یہ نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ کہ جو غریب امیر ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا جائے اور جو غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جائے اسی وجہ سے تمام ان راستوں کو بند کر دیا اسلام نے جس میں غریبوں کا خون چوسا جا رہا ہے ربا ہے سود آخر آدمی کس لیے لیتا ہے قرض وہ سود ایک قرض ہے لیکن قرض جو ہے علی شرط المنفعہ زائدہ غیر شرعی منفعت کی بنا پر وہ قرض دیتے ہیں بینک سے آپ قرض لیں گے وہ آپ کو 10,000 قرض دیں گے لیکن اس پر سال میں اتنا اس کے اوپر سود آئے گا بیاج آئے گا اس کو نسبہ بھی کہتے ہیں نسبہ اس کا نام مختلف رکھتے ہیں لیکن وہ سود ہے آخر بیچارے نے اپنی ضرورت ہی کے تحت قرض لیا ہے ہو سکتا ہے شادی بیاہ کے لیے لیا ہو نہیں پورا کر سکتا ہے بڑھتا ہی جائے گا 10,000 ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ 1,00,000 بھی ہو جائے گا آخر کیا کرے گا اگر اس کے پاس آمدنی نہیں ہے تو کہاں سے دے گا لیکن اسلام چاہتا ہے کہ ایسے لوگوں کی مدد کی جائے جو غریب ہیں اور وہ اللہ کے لیے مدد کیا جائے یہ نہ سمجھو احسان نہ کرو کیونکہ اللہ کا مال تم لے کر نکال کر کے ان کو دیتے ہو اسی وجہ سے احسان بھی جتانا اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے یعنی یہ سمجھیے کہ ایک آدمی بہت کچھ مالدار ہے اور اس سے نیچا ہے کوئی اس سے نیچا ہے بالکل نیچا یہ انگوٹھا سمجھ لیجیے بالکل غریب ہے بیچارہ اسلام چاہتا ہے کہ یہ 1,00,000 کا مالک ہے 1,00,000 میں کتنا زکات نکلے گی 2,500 خرچ سے تھوڑا سا چھوٹا ہو لے اور اس کو آپ دے دیں تھوڑا سا بڑا ہو جائے دیکھیے یہ بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے اس طرح یہ خرچ کرے گا اگر آپ دیکھیں مسلمانوں کے اندر جو تناسب ہے تو بہت سے ملکوں میں غریبوں کا تناسب زیادہ ہے لیکن بہت سے ملکوں میں مالداروں کا تناسب زیادہ ہے اگر ان مالداروں کا پیسہ پورے طور پر خرچ کیا جائے مسلمانوں پر جہاں محتاج ہیں یا سب سے زیادہ محتاج ہیں حقیقت یہ ہے کہ پوری دنیا کو
مالدار کر سکتے ہیں مسلمان، اپنے اسلامی بھائیوں کو مالدار کر سکتے ہیں، لیکن اس فریضے کو لوگ پورے طور پر اس کو ادا نہیں کرتے ہیں. ادا بھی کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تاوان ہے، اور جس کو دیتے ہیں اس پر احسان کر کے کہ ہم نے تمہیں اتنا دیا، تم نے اللہ کا مال دیا ہے، اپنا مال نہیں دیا ہے. اپنا مال دے کر کے بھی احسان کرنا، احسان جتانا جائز نہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ بمبئی میں مدرسوں کے لیے چندہ کرنے آتے ہیں تو 10 روپے کے لیے وہ 10 مرتبہ بلاتے ہیں، اور ایسی ڈانٹ ڈانٹتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان کا کوئی نوکر ہے. اس میں بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں، یقیناً ایسے شریف لوگ ہوتے ہیں کہ اپنا خرچ کر کے، وہ مدرسے کے ناظم ہوتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں، اپنا خرچ کر کے مدرسے کو چلاتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے اپنے چہرے کا پانی بھی ان کے سامنے بہاتے ہیں، اپنی بے عزتی بھی کراتے ہیں، برداشت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بہت کچھ اجر دے گا. دینے والے کو کم سے کم یہ چاہیے کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے صدقات اور زکوات کا اجر جو ہے لوگوں کو تکلیف دے کر کے، لوگوں کو احسان جتا کر کے ضائع نہ کرو، اس سے آپ کا ضائع ہو جائے گا اجر. بہرحال تو اسلام چاہتا ہے کہ جو مالدار ہیں بہت اونچے نہ جائیں، سود کے ذریعے سے اپنے اموال کو نہ بڑھائیں. غریب جو ہے اس کو سود کے ذریعے سے آپ زمین میں مٹی میں نہ ملائیں، بلکہ زکات کا ایک ایسا فریضہ ہے کہ اگر آپ اس کو دیں گے تو یہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے گا، دوسرے نے دیا، تیسرے نے دیا، اور یہ بہرحال کچھ خرچ کر کے چھوٹے ہوئے تھوڑا سا، تو مسلمانوں میں ایک دوسرے میں گویا زیادہ فرق نہیں ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ فریضہ لوگوں نے نہیں ادا کیا، یا سمجھ لیجیے اس پر عمل اگر دنیا کر لیتی، غیر مسلم لوگ بھی کر لیتے، تو نہ کمیونزم کی ضرورت رہتی، نہ سوشلزم کی ضرورت رہتی، نہ کسی اور نظام کی ضرورت ہوتی. لوگ کیا کرتے ہیں کہ کمیونسٹ قوم یہی کرتی ہے کہ اس نے کمایا ہے بہت کچھ، اس کا پیسہ کیوں اتنا زیادہ ہے، غریب بھوکا مر رہا ہے، چھین کر کے اس کو دو. آج چھین کر کے آپ نے دے دیا، اس کے پاس 5 بیگھے زمین ہے، 500 بیگھے زمین ہے، اس میں وہ محنت کرتا ہے، کماتا ہے، اس کو چھین کر کے آپ نے زمین بھی نکال کر کے غریبوں کو دے دی. جو باقی رہ گیا اگر زیادہ ہوگا اس کی ضرورت سے، تو آپ آئندہ سال اس کے مال کو بھی چھین لیں گے، تو آخر وہ محنت کیوں کرے گا؟ اتنا ہی محنت کرے گا 500 بیگھے میں جتنا اس کے کھانے بھر کا ہو. جب یہ سمجھے گا کہ حکومت ہم سے زبردستی چھین لے گی، تو پھر آخر ہم محنت کیوں کریں گے، جلیں بھنیں کیوں؟ اتنا ہی کمائے گا جتنا اس کے کھانے بھر کا ہو، یا پھر حکومت سے ہیلا سازی کرے گا، سکھائے گا، ایک دفتر نہیں، ایک کاپی نہیں، 4 کاپی رہے گی جس میں حکومت کو دکھانے کی چوری کے لیے کچھ اور چیز رہے گی، اور اپنے لیے کچھ اور حساب کا معاملہ رہے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر لوگ زکات دیتے رہے، اسلام چاہتا ہے کہ آپ حلال طریقے سے جتنا چاہیں کما لیں. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی تجارت چلتی تھی. عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ، بہت بڑے مالدار تھے، بہت بڑی تجارتیں ان کی تھیں، لیکن اللہ کی راہ میں بہت کچھ خرچ بھی کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد الرحمن بن عوف، میں نے خواب دیکھا کہ میں جنت میں داخل ہو رہا ہوں، دوسرے اصحاب بھی ہیں، لیکن آپ کو دیکھا کہ آپ ہمارے ساتھ داخل نہیں ہوئے. انتظار کیا داخل ہونے کے بعد، تو بہت دیر کے بعد آپ میرے پیچھے دوڑے ہوئے آئے. تو حضرت، تو میں نے پوچھا کہ کیا خبر ہے، کیوں پیچھے آ گئے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ اللہ کے رسول، میرے اوپر بہت اپنے مالوں کا بہت سخت حساب تھا، اسی حساب میں ہم پیچھے آ گئے. دیکھیے، یعنی کہنے کا مطلب حساب تو دینا ہی ہے، لیکن حساب کی، یعنی اس لیے ہم بتانا چاہتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف بہت بڑے مالدار تھے، اللہ کی راہ میں بہت کچھ خرچ بھی کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ازواج مطہرات کا خاص خیال کرتے تھے، ان کے لیے خاص اونٹنیاں، خاص قسم کا حوضہ اور خاص قسم کے آنکھنے والے ان کو اونٹنیوں کو رکھ کر کے ہر سال حج کراتے تھے، سب کچھ کرتے تھے. تو صحابہ میں ایسے لوگ بھی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کا مال چھین کر کے غریبوں کو نہیں دیا. اس میں بہت سے لوگ تھے ایسے جو بھوکوں کئی کئی دن تک ان کے گھروں میں آگ نہیں جلتی تھی. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مہینہ گزرتا تھا، آگ نہیں جلتی تھی، کھانا نہیں پکتا تھا. حضرت عائشہ سے پوچھا گیا تو کس چیز پر آپ کا گزارا ہوتا تھا؟ کہتی تھی الاسودان، صرف پانی اور کھجور کھا کر کے گزارا ہوتا تھا. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آج کے لوگوں کی طرح یہ حق نہیں تھا کہ چھین کر کے خود کھایا لوگوں کو کھلائے؟ نہیں، یہ شرعی بات نہیں تھی، ان کو اجازت تھی جتنا چاہیں کمائیں. اگر زکات دے رہے ہیں، واجبی زکات دے رہے ہیں، تو ان کے مال کو چھیڑا نہیں جا سکتا ہے. لیکن اگر نہیں دے رہا ہے، یہ بھی صحیح بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہا دہی صدقہ، یہ زکات ہے، من آتاہا موتجرا فلہ اجرہ عند اللہ، جو شخص اجر اور احتساب سمجھ کر کے, اللہ کا کی خوشنودی سمجھ کر کے اس زکات کو دے گا, اس کو اس کا اجر ملے گا. ومن منعها, جو شخص اس زکات کو منع کرے گا, فإنا آخذوها وسطر ماله عظمة من عظمات ربنا, ہم اس مال زکات کو زبردستی ان سے وصول کریں گے اور کچھ اور بھی لے کر کے ان پر تاوان دیں گے یا جرمانہ رکھیں گے, یعنی اور مال بھی لے کر کے ہم ان کا جرمانہ لیں گے بھی, کیونکہ انہوں نے خوشی خوشی زکات ادا نہیں کیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر لوگ زکات کے فریضے پر عمل کریں پورے طور پر تو مسلمانوں میں غریب نہیں رہے گا, اور نہ دوسرے جو برے مذاہب ہیں اقتصادی ان کو راستہ ملتا. لیکن یہ چیز خود مسلمان ملکوں میں نہیں رہی, اس وجہ سے کمیونسٹ فکر کو داخل ہونے کا موقع ملا, اور جو لوگ بددین تھے حکومت میں آ کر کے انہوں نے اس کو لاگو کرنا چاہا, لوگوں کے مال چھین لیے. اس وجہ سے ایک غلطی کر کے ہزار غلطی کے مرتکب ہو رہے ہیں لوگ. بہرحال اسلام ہی کے تمام ارکان میں اور اسلام کے اصول ہی میں دنیا کو امن ہے, اور مسلمانوں کو اسی وقت غلبہ مل سکتا ہے جب اسلام کے اصول پر وہ عمل کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو بتاؤ, ان اللہ فرض علیہم صدقہ تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم, ان کے فقرا کو دیا جائے گا, چاہے وہ مقامی ہو فقیر, اگر مقامی نہیں ہے دوسری جگہوں پر زیادہ محتاج ہیں تو ایک جگہ کی زکات دوسری جگہ منتقل کی جا سکتی ہے. کہیں جنگ ہو رہی ہے اور کچھ لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور کہیں لوگ اللہ کے فضل سے اچھی حالت میں ہیں, اگر کہ غریب ہی ہیں لیکن ان سے تو بہرحال اچھی حالت میں ہیں, تو کچھ حصہ زکات کا ان کے لیے بھی بھیجا جا سکتا ہے باہر. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَٰلِكَ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَٰلِكَ, معاذ اگر ان باتوں کی اطاعت کو قبول کر لیں تمہاری, فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ, دیکھو بچنا ان کے اعلی اموال کو نہیں لینا, سب سے نفیس اور اچھے مال کو زکات میں نہیں لینا, بلکہ اور نہ سب سے خراب مال کو لینا ہے, اوسط مال میں سے زکات لینا ہے. اور اگر ظلمن یہ جو زکات وصول کرنے والے ہیں ان کے لیے حق نہیں کہ وہ سب سے اچھا مال لیں, ان کا ان کے پاس اچھی گائے ہے, اچھی بھینس ہے, یا اچھے سے اچھا گیہوں چاول ہے, چاہے نہیں اس میں سے تم زکات دو اور دوسرے جو اس سے گھٹیا درجے کے ہیں ان میں سے نہ لیں, یہ بھی غلط ہے. اس میں سے بھی لیں, اس میں سے بھی لیں, یا بیچ والے میں سے لیں, اگر سب سے اچھا چن کر کے لے رہے ہیں تو یہ ظلم ہو رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ, ٹھیک ہے تمہارے ہاتھ میں طاقت ہے, طاقت کے زور سے تم ان سے زبردستی لے سکتے ہو, لیکن یہ ظلم ہوگا. وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ, مظلوم کی بد دعا سے بچو, یہ دعا نہیں ہے بلکہ بد دعا ہے, مظلوم کی بد دعا سے بچو. مظلوم کی بد دعا چاہے وہ کافر ہو یا مشرک ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مظلوم چاہے وہ کافر ہی ہو اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے, ظالم اگر کہ مسلمان ہو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ظلم ایک بہت بڑا جرم ہے, اس میں کوئی شک نہیں, چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو, چھوٹے پیمانے پر ہو بڑے پیمانے پر ہو, بہرحال اس کا خمیازہ بہت برا ہے. آدمی ظلم اپنے اوپر بھی کرتا ہے, اپنے نفس پر کرتا ہے, اس کے نفس کا ظلم کا نقصان اس کے نفس پر, اپنے بچوں پر ظلم کر رہا ہے. ضروری ہے کہ بچوں کی اچھی سے اچھی تربیت ہو, بچوں کے لیے وہ راستے آپ مہیا کریں جن سے وہ دین ایمان سمجھیں اور دین ایمان کے سائے میں چلیں. اگر ہم نے اس میں کمی کی تو یہ ظلم ہوا, اس میں کوئی شک نہیں. عورت ہے کمزور ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس یہ عورتیں لوڈیوں کی طرح ہیں, فَإِنَّهُنَّ آوَانٍ, آنیا کہتے ہیں جیسے خریدی ہوئی لوڈی کی طرح, اس میں کوئی شک نہیں. ان کو آپ نے دو ٹوک پڑھ کر کے حلال کر لیا اور پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا فرض کیا کہ شوہر کی اطاعت کرے, اور شوہر کسی حالت میں بھی ہو شوہر کو ناراض نہ کرے. اگر شوہر کا پورا جسم تھوڑا بن چکا ہو اور اس سے پیپ اور خون بہ رہا ہو اور عورت اس کے اس خون کو چاٹ کر کے صاف کرے اپنی زبان سے, تب بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتی. یہ سب حقوق ہیں, یہ سب اس میں کوئی شک نہیں حقوق ہیں, لیکن اس کے باوجود اگر آپ سب کچھ حق لیتے ہوئے ظلم کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑا ظلم ہو جاتا ہے. کوئی بھی ہو پڑوسی ہے, اس کا حق اگر نہیں دیتے تو ظلم ہوا. اسی طرح ایک جانور ہے, اگر اس کے اوپر ظلم کر رہا ہے آدمی تو وہ بھی اس کے لیے باعث عذاب ہے. ایک عورت کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا, اس نے بلی کو باندھ دیا, نہ چھوڑا کہ وہ جانور کھا کر کے یا کیڑے مکوڑے کھا کر کے پن لے یا جی لے, اور نہ اس کو کھلایا, تو اس کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوئی. بہرحال وقت دعوت المظلوم, مظلوم کی بد دعا سے بچو. فإنه ليس بينها وبين الله حجاب, اللہ اور اس کی بد دعا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے. دیکھیے بہت بڑی دھمکی ہے اللہ کی طرف سے کہ جو شخص ظلم کر رہا ہے مظلوم کی آہ کا خیال کرے. آنسو گرا تو آنسو پانی نہیں, وہ آگ بن کر کے اس کے خرمن کو, اس کے نسیمن کو, اس کے محل کو جلا سکتا ہے. اس وجہ سے مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے. بطرس آہ مظلوما کی ہنگامہ دعا کردم اجابت از در حق بحر استقبال میں آئے. فرق فارسی کا وہ اسی کا ترجمہ ہے. اسی طرح یا ظالما لاناس لا نصير لهم هو المهيمن لا تغتر بالمهل, شعر ہے عربی کا کہ لوگوں کو جو ظلم کر رہا ہے ایسے لوگوں کا جن کا اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے, دیکھو اللہ تعالیٰ کے جھیل سے تم غرور میں نہ پڑو کہ ہمیں کچھ نہیں ہو رہا ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ پکڑے گا تو چھوڑے گا نہیں, ٹھیک ہے جھیل دے رہا ہے. اس وجہ سے بہرحال کوئی بھی ہو ظلم اگر کرے گا تو دوسرا اس کے اوپر ظلم کرے, نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بدلا اس کو دے گا. بہرحال وقت کے دعوت المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب, بد دعا مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے. اس حدیث کو مصنف نے توحید کی طرف دعوت دینے کے بعد میں بیان ذکر کیا ہے, اور اس میں سب سے پہلا جو ٹکڑا حدیث کا کہ سب سے اہم رکن جو ہے جس کی طرف لازم ہے کہ آپ کسی کو سب سے پہلے دعوت دیں وہ توحید ہے. توحید کو سمجھنا اور اس کو برپا کرنا ہے الہی وحد اللہ. اس کے بعد دوسرے ارکان اور اسلام کے دوسرے اعمال کی باری آئے گی. اگر کسی کی توحید صحیح نہیں تو دوسرے اعمال بھی صحیح نہیں ہو سکتے. حقیقت یہ ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ آپ کے اوپر اور آپ کے پہلے انبیاء کو ہم نے وحی کی ہے, لئن اشرکت لیحبطن عملک, اگر آپ اتنی بڑی شخصیت کے مالک اللہ کے ہاں آپ کی جو مقصد و منزلت ہے اس کے باوجود اگر آپ نے شرک کیا تو تمام اعمال ملیا محس ہو جائیں گے, بے سود ہو جائیں گے, ساقط ہو جائیں گے, ان کا اللہ کیا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. اسی طرح کفار کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا, کوئی بھی عمل خیر خیر کرتے رہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی پرکاہ کے برابر کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے. ہوا منصورہ اس کو ہوا میں ہم اڑا دیں گے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی. اس وجہ سے بہرحال صرف کو سمجھنا اور اس کی باریکیوں پر عمل کرنا اس لیے سب سے اہم ہے. اس کے بعد دوسرے ارکان اس میں کوئی شک نہیں بہت ہی ضروری ہیں, ان کو چھوڑنے سے گناہ اور ان کو چھوڑنے سے جہنم کے داخل ہونے کا خطرہ, یہ سب تو بہرحال ہے. لیکن اللہ رب العزت کی رحمت سے بہت کچھ امید ہے کہ اگر دوسرے اعمال میں کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. لیکن جس چیز کے بارے میں اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم کبھی بھی اس کو معاف کر سکتے ہیں وہ صرف ہے. اس وجہ سے سب سے پہلے توحید کو سمجھیں, اور اگر ہم دعوت دیں تو سب سے پہلے لوگوں کو توحید کی دعوت دیں, پھر اس کے بعد دوسرے اعمال کی دعوت دیں. بولا ہمارا چولہا کتنا بجا ہے؟ ایک روایت. اچھا ذرا زیادہ ہو تو رہے ہیں. ہما انسان ابن سعد رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم خیبر لأعطین الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله. بخاری اور مسلم ہی کی روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سعد بن سعد روایت کرتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے جنگ کے موقع پر آپ نے فرمایا, خیبر علاقہ چار مشہور ہے جہاں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو جلا وطن کر دیا تھا. جب مدینہ میں انہوں نے بد عہدی کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا عہد پیمان تھا, لیکن انہوں نے اس عہد پیمان کی خلاف ورزی کی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد پیمان کی روشنی میں اگر کہا کہ اگر تم اس کے خلاف کرو گے تو ہم جو چاہیں گے تمہارے ساتھ کر سکتے ہیں. اس بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ اور بنو نذیر کو خیبر میں آپ نے جا کے بتایا, کہا کہ خیبر میں چلے جاؤ, وہاں کی زمین وہ کھیتی باڑی کرتے رہے, ان کی ملکیت سمجھی جاتی تھی، لیکن وہاں سے بھی انہوں نے ریشہ دوانی جاری رکھی کفار مکہ سے مکس مل کر کے، مختلف جنگوں کی ترتیب انہوں نے دی، ان کے ساتھ رات دن چلتے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ. اور ایک عبد الرحمن میں ہوئی تھا، ان کو قتل بھی کر ڈالا. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے فتح کا ارادہ فرمایا، خیبر میں گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے، رات میں پڑاؤ ڈالے، صبح یہودی نکلے اپنے کدال اور آلات زراعت لے کر کے، دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج کے ساتھ ہمارے سار کو گھیرے ہوئے ہیں. چیخنے لگے محمد والخمیس، محمد والخمیس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوج لے کر کے آ گئے. جا کر کے وہ خیبر کا جو سب سے پہلا بڑا قلعہ انہوں نے بنا رکھا تھا، اور گویا ان کو یہ احساس تھا کہ کسی دن ہمارے اوپر بھی حملہ ہوگا، تو ایک بہت بڑا قلعہ، اس وقت بھی اس کی بنیادیں اللہ جانے اسی زمانے سے اسی حالت میں اور اس کی ترمیم ہو چلی. ہم نے جا کر کے دیکھا تو یقیناً پہاڑ کے اوپر بہت ہی مضبوط دیواروں کے ساتھ اور مضبوط شہتیروں کے ساتھ بنا ہوا قلعہ اب بھی قائم ہے. تو وہ جا کر کے اس میں چھپ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گھیرے رکھا. کوئی جب کافی دن گزر گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیبت خیبر انا اذا نزلنا بساحة قوم فانا فساء صباح المنذرین، آج ان کی انشاءاللہ ان کے بارے میں فیصلہ ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لأعطین الراية غدا رجلا، کل میں جھنڈا ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں دوں گا جس کی قیادت میں اللہ تعالیٰ خیبر کو فتح کرے گا. اس آدمی کی صفت ایسی ہے کہ وہ اللہ سے محبت رکھنے والا ہے اور اللہ ان سے محبت رکھنے والا ہے. یہ بہت بڑی وقت صاحب نے بہت بڑی صفت بیان فرمائی. یفتح اللہ علی یدہ، اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پر خیبر کو فتح کرے گا. سبا کرنا سے یہ دو خون لیلتہم، رات بھر لوگ یاد کر کے، با کرنا سے یہ دو خون یاد کر کے چینی گوئیاں کرتے رہے کہ آخر کون ایسا بڑا خوش قسمت آدمی ہے جو اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول اس کو جھنڈا دیں گے اور اس کو یہ شرف حاصل ہوگا کہ خیبر اس کے ہاتھ سے فتح ہوگا. پرم اور سب چاہتے ہیں کہ ہم اسی کو خیبر چاہیے. ان شاء اللہ نماز کے بعد ہی کوئی مسئلہ نہیں ہو جائے گا. پرما اصبحوا، صبح جب ہوئی، غدوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سب لوگ حاضر ہونے لگے اور ہر ایک کو یہ تمنا تھی، کل ہنر جو انجوتا، ہر ایک کو یہ تمنا تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جھنڈا دیں، کیونکہ پیارے رسول نے تو خوشخبری دے ہی دی ہے کہ ان کے ہاتھ پر خیبر کی فتح ہوگی. اور سب سے بڑا جو بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرنے والے اور اللہ ان سے محبت کرنے کی سرٹیفکیٹ ان کو مل گئی ہے. مقالہ اینا ابو طالب، اینا علی ابن ابی طالب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہاں ہے. رسول ہو یس سکتی ہے نہیں، پیارے رسول کو بتایا گیا کہ ان کو آسوب چشم کی بیماری ہے، یعنی ان کی آنکھ آئی ہوئی ہے، آنکھ دکھ رہی ہے ان کی. ہو یس سکی ہے نہیں، دوسری روایت میں ہے کان علی بغیر یس سکی ہے نہیں حتی لا یکاد یبصر موضع قدمیہ، اپنے قدم کی جگہ بھی نہیں دیکھ سکتے تھے، ہاتھ اس طرح بند تھی، آنکھ اس طرح سرخ ہو گئی تھی یا دکھ رہی تھی. فارسلوا الیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگوں کو بھیجا. فاتی بھی، دیکھیے تعبیر بھی ہے، فاتی بھی ان کو لایا گیا، وہ آئے نہیں گیا. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ روایت میں آیا ہے کہ وہ اپنے پیر رکھنے کی جگہ نہیں دے پاتے تو آخر پیر کہاں پڑے گا. اس لیے تو ظاہر بات ہے کسی کے سہارے سے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث کی تعبیر سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کے سہارے سے ان کو پیارے رسول کی خدمت میں حاضر کیا گیا. سبا تک آئے، دیکھیے پیارے رسول کا موجودہ سبا تک ابھی آئے نہیں ہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک کو خود سے ان کی آنکھ کو صفا کا سبب بنایا. سبا تک ابھی آئے نہیں ہی، آپ نے ان کے آنکھ میں پھونکا، وہ دعا لہو، اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کی. سبرا کلم یقن بھی جاؤن، اور اس طرح یہ سفایاب ہو گئے فوراً جیسے ان کو کوئی درد تھا ہی نہیں. فآتاه الرايا، یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. فآتاه الرايا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جھنڈا دیا. فقال انفذ على رسلك، بڑے اطمینان سے چلے جاؤ، گھبراؤ نہیں، انفذ على رسلك، جلدی نہیں. رسل کے معنی ترسل، آہستہ آہستہ، اور اس کے برعکس جو ہے گھبرا کر کے تیزی سے جائے آدمی جلدی سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ان کو اطمینان دلایا کہ جو کچھ ہونا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا تمہارے ہاتھ سے ہوگا، اطمینان سے جاؤ. انفذ على رسلك حتی تنزل بساحتهم، ان کے آنگن میں اتر کر کے جب وہاں اپنی فوج کو اتار لو، ثم ادعوهم الى الاسلام، ان کو اسلام کی طرف بلاؤ. واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، یہ اسلام کا یا اسلامی جنگ کا سب سے اہم فائدہ ہے کہ کسی قوم پر اس وقت تک حملہ نہیں کیا جائے گا جب تک ان کو اسلام کی دعوت نہ دی جائے. اچانک کسی قبیلے پر اس نام پر حملہ کریں کہ یہ مسلمان نہیں ہوئے، نہیں، ان کو گھیر کر کے پہلے کہا جائے گا کہ تم خوشی خوشی اسلام لے آؤ، اگر نہیں اسلام لاتے ہو تو جزیہ دو، اگر جزیہ بھی نہیں دیتے ہو تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ قواعد اسلام، اسلام کے جنگ کے قواعد ہیں. تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی، کہا کہ ادعوا من الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى، ان کو بتاؤ جو کچھ حق اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مقرر کیا ہے اپنا. فواللہ لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من عمر النعم. دیکھیے یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا منظر، اور اسلام کو جو لوگ بدنام کر رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے ذریعے سے پھیلا اور اسلام جو ہے غنیمت کے لیے لڑ رہا تھا، مسلمان پرانے زمانے میں غنیمت کے لیے لڑ رہے تھے، نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا یہاں لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، ایک آدمی ہی کو تمہارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے تو تمہارے لیے بہت کچھ اونٹنیوں سے اچھا ہے. یعنی یہ نہیں کہ جاتے ہوئے تم ان کو پتر غارت میں مبتلا کر دو اور غنیمت مال کے مال کا غنیمت حاصل کرو، نہیں، ایک تم اس میں سے اسلام لے آئے، بلاؤ ان کو اسلام کی طرف تو تمہارے لیے بہت کچھ اچھا ہے، بہت ہی بنا ہے. تو اللہ الہ یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من عمر النعم. یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا کر رہا ہے کہ بغیر بلائے ان پر حملہ کر دیتا ہے، ان کی مال پر، ان کی اولاد پر قبضہ کر لے رہا ہے، تو یہ ظلم ہو رہا ہے، حقیقت بھی اسلام کے قوانین کے خلاف ہے. یہاں بھی اس حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اسلام کی طرف اور ایمان کی طرف بلانے کی دعوت دی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عمل کی توفیق دے. اگر نئے امور کے بارے میں کہا جائے کہ ہم ان کو دین نہیں سمجھتے، نئے امور کے بارے میں کہا جائے کہ ہم ان کو دین نہیں سمجھتے، تو کیا کس تاویل یہ امور جائز ہو جائیں گے؟ کس تاویل سے یہ امور جائز ہو جائیں گے؟ یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے. نئے امور کیا مطلب ہے؟ نئے امور کا مطلب کیا آپ نے لیا ہے؟ اچھا، آئیے تو بسم اللہ ادھر ہے. بخدمت گرامی گزارش ہے کہ بدعت کی جامع معنی تعریف کی بدعت کسے کہتے ہیں واضح فرما دیں. بدعت کی سب سے جامع معنی تعریف یہ ہے کہ ہر اس چیز کو دین سمجھ کر کے دین میں ایجاد کرنا جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، دین سمجھ کر کے. اور دین سمجھنے کا مطلب ہے کہ قرآن سمجھ کر کے ہر اس چیز پر عمل کیا جائے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عمل نہیں تھا اور نہ اس کو قرآن سمجھ کر کے کوئی کرتا تھا. یہ بدعت ہو گئی. جو چیز آپ ایجاد کریں گے قرآن سمجھ کر کے وہ بدعت ہو جائے گی، اور وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی. اس کی مثالیں بہت کچھ ہیں. بارہ کچھ ہمارے کام بھی ایسے ہیں جو کہ حدیث سے ثابت نہیں ہیں. مثلاً درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم اور کیا بنانا، مینار بنانا، محراب بنانا. اچھا، کہتے ہیں کہ یہ سب گویا آپ بدعت کی بعض اشکال کا ذکر کر رہے ہیں. محراب بنانا، مساجد میں قالین بچھانا، سالانہ جلسے کرنا وغیرہ، اور بغیر حسن اور بنر سلیا کی بھی وضاحت فرمائیں. کہنا چاہتے ہیں کہ آخر آپ کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو پیارے رسول کے زمانے میں نہیں تھی اس کی ایجاد کر کے اور سوال سمجھ کر کے اس پر عمل کیا جائے تو بدعت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ درود شریف بھی بدعت ہے. یہ تو بات آپ نے غلط کہی. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ درود شریف پیارے زمانے میں پیارے رسول کے زمانے میں نہیں تھی تو یہ غلط ہے. یا اس کی خاص حیات اگر کوئی ہے تو بدعت ہے، لیکن چلتے پھرتے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے سارے رسول پر صلاۃ بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیوں حدیثوں میں فرمایا من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن درود شریف کی کوئی خاص حیات آپ کی یاد کریں کہ بیٹھ کر کے ہم سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ذکر یا اللہم صلی علی محمد ایک آواز میں کریں, یہ بدعت ہو جائے گا. کیونکہ کہہ رہے تم کے زمانے میں یہ حیرت یہ حالت نہیں تھی, لیکن یہ نفس ہی ضرور جس کو صلات کہا جاتا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے, ہر ایک چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے صلات اور سلام پڑھتا رہے. مینار بنانا کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے. بات آپ کی بہرحال اگر آپ جو کہہ رہے ہیں بہت سی چیزیں بدعت تو ہیں, لیکن اس کی اصل اگر ہے تو اس کو آپ بدعت نہیں کر سکتے. بہت سی چیزیں بدعت کی ہیں جس کو آپ نے نہیں گنایا, لیکن مینار بنانے کی بدعت یہ بدعت نہیں ہے. کیوں؟ مینار کس لیے بنایا گیا؟ مینار بنایا گیا ہے ضرورت کے تحت اس کو آواز اذان کی آواز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے اونچی جگہ کو اختیار کیا گیا. اس کی اصل بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے قریب ایک عورت فرماتی ہیں, ابن سعد کی صحیح روایت ہے, طبقات ابن سعد کی, اپنے طالب علم قرآن جانتے ہیں, ابن سعد ایک عام کتاب ہے, اس کی صحیح روایت ہے. وہ کہتی ہے کہ ہمارے گھر کے پیارے رسول کی مسجد کے قریب سب سے اونچا گھر ہمارا گھر تھا. حضرت بلال اس کے اوپر چڑھ کر کے فجر کا انتظار کرتے رہتے تھے, مشرق کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہوتے تھے, اور جب فجر شروع ہوتی اس سے سمپتا انگڑائی لے کر کے اور کہتے اللہم لعن الکفار کر کے اس کے بعد وہ اذان پکارتے, اذان کی آواز دیتے. دیکھیے اونچے چڑھ کر